بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دل سے حج آج کی اس نشست کا موضوع ہے. حج تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دل سے حج کرتے ہیں؟ دل سے حج کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر دل سے حج ایک قسم ہے، تو پھر جسم اور بدن سے حج کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ جو حج ہوتا ہے وہ لوگ اپنے بدن سے کرتے ہیں، جسم سے کرتے ہیں، اور وہی کیا یہی مقصد ہے حج کا؟ ہم حج کرتے کیوں ہیں؟ تو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں آج کی اس نشست میں، اور پھر اس کے بعد حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، اس پر بات کریں گے. اور اگر اس کے بعد کوئی بھی سوال ہو ساتھیوں کا، تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. دل سے حج کا معنی یہ ہے کہ آپ حج کریں دل کے احساس کے ساتھ. آپ ہر جگہ پہ، ہر وقت میں، حج میں ہر چیز کو اپنے دل سے محسوس کریں. آپ نے احرام باندھا ہے، اپنے جسم سے کپڑے اتارے ہیں، کیوں اتارے ہیں؟ احرام کیوں باندھا ہے؟ آپ نے غسل کیوں کیا؟ اس کے لیے جسم کو پاک کیا ہے. تلبیہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. جب آپ سفر کرتے ہیں مکہ کی طرف جاتے ہوئے، آپ سفر دل سے کریں، یہ محسوس کریں کہ آپ ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں. جب مکہ پہنچیں طواف کریں، تو طواف اپنے قدموں سے پہلے اپنے دل سے کریں، محسوس کریں طواف کے ایک ایک چکر کو، بلکہ ایک ایک قدم کو. جب آپ سعی کرتے ہیں دل سے محسوس کریں. جب آپ عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، منا میں جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جمرہ کو کنکر مارتے ہیں، الغرض حج کے ہر ایک لمحے میں آپ اپنے دل سے محسوس کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، ڈر اور امید کے ساتھ کوئی عبادت کرتے ہیں. اور یہ چار چیزیں ہر عبادت کی جان ہیں: اخلاص، کہ گھر سے نکلے کیوں، روز مرہ زندگی کیوں چھوڑی ہم نے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، اور نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے. ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. محبت، اس دلی احساس کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حج میں احکامات بیان کیے ہیں، وہ احکامات جو ہیں آپ کی بھلائی کے لیے ہیں. ان احکامات پہ جب آپ عمل کرتے ہیں، چاہے وہ حج کا سفر ہو، چاہے وہ طواف ہو، سعی ہو، قربانی ہو، جمرات کو کنکر مارو، جو بھی اعمال حج کے، تو آپ دلی محبت کے ساتھ ان کو کریں. کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. یہ احکامات انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یاد رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جب سے انہوں نے اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اس دن سے لے کے آج تک لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہیں. جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, زحمت نہیں ہے, یاد رکھیں ایک ایک حکم میں رحمت ہے. اگر ہم اس رحمت کو محسوس دل سے کر لیں تو پھر محبت بھی ہوگی اخلاص کے ساتھ. جب محبت سے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں تھکن نہیں ہوتی, ہمیں پریشانی نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہمیں کوئی غم ہوتا ہے. یاد رکھیں ہم قدم قدم پہ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں ہر چھوٹی بات پہ چڑچڑا پن ہوتا ہے, ہر چھوٹی بات پہ الجھ جاتے ہیں, ہر چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہوتی, جھگڑے ہوتے, جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم حج دل سے حج نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے فٹ بال کے میچ کے لیے یا کرکٹ کے میچ کے لیے جب بچے جاتے ہیں وہاں پہ, آپ جانتے کتنے گھنٹے پہلے جاتے ہیں؟ کم سے کم 5-6 گھنٹے پہلے. کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ لمبی سی لائن ہوتی ہے ٹکٹ لینے کے لیے, 1-1.5 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, سر پہ دھوپ ہے پرواہ نہیں ہے, ٹانگیں کام پڑی ہیں لیکن پرواہ نہیں ہوتی, کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. 4-5 گھنٹے انتظار دھوپ میں کرے کوئی حرج نہیں, میچ شروع ہوا میچ پورا دیکھا ہے کوئی پرواہ نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ اسی بچے کو کہیں نا بیٹا ذرا فجر کی نماز تو پڑھیں, کہتے ہیں بھائی فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے کیونکہ امام لمبی کھینچتا ہے, ذرا تراویح پڑھیں, تراویح نہیں پڑھتے, امام ذرا لمبی کر دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فٹ بال کے میچ کے لیے یا کرکٹ کے میچ کے لیے ہمارے بچے اپنے دل سے جاتے ہیں, اپنے ٹانگوں سے نہیں چل کے جاتے, یاد رکھیں اپنے دل سے جاتے ہیں. اور اللہ کے گھر میں ہم کیسے جاتے ہیں؟ اپنے دل سے نہیں جاتے. کبھی اپنے دل سے نماز پڑھ کے دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تب مسجد جاتے ہیں جب سنتے ہیں کہ اب اقامت ہو گئی ہے, پہلی رکعت بھی ہو گئی ہے, تب ہم جا کے پہنچتے ہیں دوسری تیسری رکعت میں. پہلے کیوں نہیں جاتے ہم لوگ؟ کیونکہ ہم دل سے نہیں جاتے. تو اس سال میں کوشش کریں کہ آج اس سال میں حج تو کرتے ہیں انشاءاللہ, لیکن دل سے کریں گے. سارے دنیا اپنے جسم سے کرتی رہتی ہے, لیکن اس سال میں ہم کوشش کریں کہ اپنے دل سے حج کریں گے, اور اس کا لطف اور مزہ آپ محسوس کریں گے کہ دل سے حج کرنے سے آپ کو ملتا کیا ہے. دیکھیں تعجب کی بات ہے جیسے میں بیان کروں گا کہ حج ایک خاص تربیتی پروگرام ہے. لاکھوں لوگ آتے ہیں, 20-30 لاکھ اس پروگرام میں انٹر ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دنیا کے کسی ٹریننگ پروگرام میں آپ جائیں, آپ فیس بھی پے کرتے ہیں, حج کی فیس بھی پے کرتے ہیں آپ. دنیا کے کسی ٹریننگ پروگرام میں دیکھیں آپ, کیا لینگویج پروگرام کیوں نہ ہو, چھوٹا سے چھوٹا پروگرام کیوں نہ ہو, آپ پیسے دیتے ہیں, آپ محنت کر کے جاتے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے سیکھ کر نکلتے ہیں وہاں سے. کوئی ایسے شخص آپ نے دیکھا ہے کہ پیسہ بھی دے ٹریننگ پروگرام میں انٹر بھی ہو اور بعد میں فیل ہو کے چلا جائے؟ کیا خیال ہے, کرتا ہے کوئی؟ عقل مند تو نہیں کرتے, بیوقوف شاید کرتے ہوں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ بیوقوف اتنی بھی بیوقوف ہے آج کے دور میں کہ اپنے پیسے ضائع ہونے دیں گے. وہ دوبارہ ٹرائی کریں گے امتحان کے لیے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, لیکن ہاتھ میں کچھ ڈگری کوئی چیز لے کے نکلتے ہیں. حج ایک بہترین موقع ہے تربیت کا, تعلیم کا, جس میں صرف 10-20 لوگ نہیں, اسٹوڈنٹ پوری امت ہوتی ہے, 20-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, اور معلم ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہم حج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے, لیکن باہر نکلتے خالی ہاتھ. لینگویج پروگرام سے پہلے تو ہمیں انگلش نہیں آتی تھی, اب لینگویج پروگرام کے بعد ہم انگلش بولتے ہیں, کچھ آ گیا نا, کچھ تو پلے پڑ گیا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حج سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں, حج کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں, حج سے پہلے سود کھاتے ہیں, حج کے بعد بھی سود کھاتے ہیں, حج سے پہلے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, حج کے بعد بھی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, حج سے پہلے بھی گنہگار ہیں, حج کے بعد بھی گنہگار ہیں. تو اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں ملا کیا ہے؟ ہم صرف کہیں یہ تو نہیں چاہتے کہ حج کی جو ایک بوجھ ہے ہمارے سر پہ جو فرضیت یہ اتر جائے، کیا ہمارے یہ سوچتے نہیں ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ مومن کو ایسی سوچ رکھتے ہیں. مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کو عبادات کو کبھی بوجھ نہیں سمجھتے. یہ تو منافقوں کا عمل تھا نا، جب نماز کے لیے اٹھتے کسالا جانتے کسی کسالا کاہلی اور سستی کے ساتھ، یعنی قدم ساتھ نہیں دیتے ان کے، قدم گسیب کے چلتے ہیں، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر تلوار سر پہ ہے نا، وہ کہیں ہے تو ہے کافر، تو موت کے ڈر سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، عذاب کے ڈر سے عبادت کرتے تھے. کہیں آج ہمارا حال کچھ ایسا تو نہیں؟ اللہ رحم کرے ہم سب پہ، ہم عبادات تو کر لیتے ہیں، ہم دل سے محسوس نہیں کرتے ہیں عبادات کو. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنے دل سے حج کیسے کریں. نمبر ایک، سورۃ الحج کی ابتدائی آیات کی تفسیر کو سمجھنے سے، اور میں بیان کر چکا ہوں پچھلے تین دروس میں، ابھی وقت ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں حج کا ذکر پہلی آیت میں نہیں کیا، تقریباً 30ویں یا 40ویں آیت کے قریب جا کے حج کا ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ بدن سے حج تو سارے کرتے ہیں، جسم سے حج تو سارے کرتے ہیں، پہلے دل میں آپ محسوس کریں کہ آپ کس کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کے لیے جا رہے ہیں، وہ ذات کیسی ہے، وہ آپ سے کیا چاہتی ہے، کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. تو سورۃ الحج کی ابتدائی آیت کی تفسیر. نمبر دو، موت کی یاد. آپ حج میں جب نکلے نا تو آپ یاد رکھیے کہ ہم نے مر بھی جانا ہے. اب ذرا غور کریں، موت کی تیاری اور حج کی تیاری کتنی یکسانیت ہے دونوں میں، کوئی ہے یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اب جب حج کے لیے نکلتے ہیں سب سے پہلے غسل کرتے ہیں اور میت کو غسل دیا جاتا ہے. آج آپ غسل کر سکتے ہیں، کل آپ غسل نہیں کر سکیں گے، کل آپ کو غسل دیا جائے گا. پھر آپ دو رکعت پڑھتے ہیں سنت الوضو. ایک وقت آئے گا آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز پڑھی جائے گی، آپ پر نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ. پھر آپ دو مردوں کے لیے دو سفید چادریں ہیں آپ خود پہنتے ہیں، یہی دو سفید چادریں آپ کو پہنائی جائیں گی مرنے کے بعد. دیکھ کتنی یکسانیت ہے. اس کے بعد میدان محشر، یعنی مرنے کے بعد پھر قبر کا مرحلہ ہے، برزخ زندگی ہے، پھر ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے. عرفات میں جب 20 یا 30 لاکھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اس میدان محشر کی طرف اشارہ ہے جس پہ ہم پورے لوگوں نے، مکلفین، جن اور انس اور فرشتے سب ایک میدان پہ اکٹھے ہوئے. فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور جو مکلفین ہیں جن اور انس جو جواب دیں جن کا حساب ہوگا وہ سارے کے سارے اس میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، عبادت ہے، دعا کر سکتے ہیں، کل حساب کا دن ہے، عبادت کا دن نہیں. آج یہ میدان محشر ہے عرفات میں، کل وہ میدان محشر ہے. آج ہم عبادت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور کل جو کچھ آج کرتے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور وہ کیسا دن ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ، صرف اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج ہم جب ظہر یا جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور جب راستے میں کوئی درخت نہیں ہوتا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اگرچہ مسجد اور گھر کا جو فاصلہ ہے وہ کچھ زیادہ لمبا بھی نہیں ہوتا، ہم سایہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. گاڑی کہاں پہ پارک کرتے ہیں جہاں پر کوئی سایہ نظر آتا ہے ہمیں؟ میرے بھائی ایک وقت آنے والا ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ سورج جو لاکھوں میل دور ہے یہ ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، یاد رکھیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنے تک ہوگا، بعض لوگوں کو پنڈل تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، بعض لوگوں کو کندھوں تک ہوگا، بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں، اپنے اعمال کی بنیاد کے مطابق. یہ وقت بھی آنے والا ہے. اور وہاں پر خوشی کا عالم نہیں ہوگا, برہنہ بدن ہوں گے اور ہم سب جواب دہ ہوں گے, افراتفری کا عالم ہوگا. آج ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق کماتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے حلال کا یا حرام کا ہے. کل یہی وقت آئے گا, یوم یفر المرء من ابیہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن بھی آنے والا ہے, آج ہم اپنے بھی بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے, کبھی نہیں سوچے یہ مال حلال کا یا حرام کا ہے. ایک دن آئے گا یہی بھی بچے دوڑ جائیں گے ہمیں دیکھ کر, بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, وہ امہ و ابیہ باپ باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائیں گے, وہ صاحبتہ و بنی بیوی اور بچے اپنے والد اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے. جانتے کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ جانتے ہیں, ایٹم کو بھی کہتے ہیں اور چیونٹی کو بھی کہتے ہیں عربی میں. ایک چیونٹی کے وزن کے برابر یہ ایک ایٹم کے وزن کے برابر بھی, یہ اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے, یہ دنیا کا ترازو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے. اگر ایک ذرہ برابر بھی آپ کا وزن کم ہو گیا تو ناکامی ہے, اور ذرہ برابر وزن اگر آپ کا بڑھ گیا تو کامیابی ہے. تو اپنے پیارے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کہیں ہم سے ایک ذرہ برابر نیکی نہ مانگ رہی ہے. سبحان اللہ, آج ہم کماتے ہیں اس کے جواب دہ ہم ہیں. آج ہمارے بچے اگر صحیح راستے پہ ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے, مرنے کے بعد بھی ہوگا اگر وہ اچھے ہیں. اور اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی اور حرام مایا سے انہیں پالا ہے تو, اور اگر وہ برا راستہ اختیار کرتے تو اس کے جواب دہ بھی ہم ہیں. تو موت کو یاد رکھیں, احرام باندھتے وقت, احرام کپڑے پہنتے وقت, غسل کرتے وقت آپ اپنے دل سے محسوس کریں آج میں گندگی جسم سے اتار رہا ہوں, اس باتھ روم میں اکیلا ہوں, ایک وقت آنے والا ہے جب مجھے بٹھایا جائے گا اور میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا جائے گا اور مجھے غسل دیا جائے گا. یہ اسے ضرور محسوس کرنا. جب یہ دو کپڑے پہنے نہ سفید تو کفن کو یاد کرنا, جب دو رکعت پڑھیں تو نماز جنازہ کو یاد کرنا, جب میدان عرفات میں جائیں تو میدان محشر کو یاد رکھنا. نمبر دو, جو ہی آپ احرام پہن لیتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں, اور نیت دل سے ہوتی ہے, نیت دل کا عمل ہے. اور حج عمرے کے لیے مسنون ہے کہ آپ زبان سے بھی یہ الفاظ کہیں. اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حج و عمرہ, حج و عمرہ دونوں, یہ لبیک اللہم عمرہ تمتع بها الى الحج, یہ بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ میں عمرہ و حج کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ قران کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حج و عمرہ, اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر آپ افراد حج کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حجا, اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسے کہتے ہیں تلبیہ. ذرا غور کریں تلبیہ پر, اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میں حاضر ہوں. بارک اللہ فیک. لبیک اللہم میں حاضر ہوں, اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. کس کے لیے حاضر ہوں؟ اللہ کے لیے حاضر ہوں. اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں. اور اب کب کہتے ہیں میں حاضر ہوں؟ جب آقا کا حکم آتا ہے اپنے غلام کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک کہتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا مالک ہے, تیری توفیق سے میں حج کر رہا ہوں, اگر تیری طرف سے توفیق نہ ہوتی تو آج میں حج کرنے کے لائق نہ تھا. یہ صحت تیری دی ہوئی ہے, یہ مال دولت تیرا دیا ہوا ہے, یہ سارا تیرا فضل و کرم ہے, آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں حج کروں. میرے بھائیو کتنی لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں جو حج کی نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں اور اپنے سینے میں اس تمنا کو لیے مر جاتے ہیں, دفن ہو جاتے ہیں, ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے موقع دیتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جب دل کرے عمرہ کر لیتے ہیں, جب دیکھیں دل تنگ ہے, دنیا میں کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہے, کوئی پریشانی ہو گئی ہے, دوڑتے اللہ کے گھر کی طرف عمرہ کرتے ہیں, سینہ خوشحالہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. میرے بھائیو کتنا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھیں اپنی مرضی سے ہم لوگ نہیں آئے، ہم نے کوشش کی ہے، لاکھوں لوگ کوشش کرتے ہیں، بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس ملک میں آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے آپ لوگوں پر، ہم لوگوں پر، ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ، کہیں یہ نہ ہو کہ مال تو کما کے جائیں لیکن علم اور ایمان کے لیے ہم پیچھے رہیں. یاد رکھیں واحد بہترین موقع ہے کہ اس ملک میں علم ہے، علماء ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، یہاں پر بدعت نہیں ملے گی آپ کو. حق اور باطل کی پہچان ہے، توحید اور شرک کی پہچان ہے، سنت اور بدعت کی پہچان ہے. اگر آپ اس ملک میں آنے کے بعد بھی علم حاصل نہیں کرتے، راہ راست نہیں اپناتے، یاد رکھیے موقع کبھی نہیں ملے گا آپ کو. کیونکہ ہم نے جب کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے واپس ہم نے گھر میں جانا ہے، اسی برے ماحول میں، اسی بدعت اور شرک کے ماحول میں جانا ہے، اور وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک بہترین موقع ہے علم حاصل کرنے کا. طلبہ ہم پڑھتے ہیں، طلبہ کا مطلب جانتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، صرف تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہوں میں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں اے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ یہ حج صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، میں سارے کے سارے عبادات بھی صرف تیرے لیے کروں گا، میں میری دعا، میری پکار، میری قربانی، میری نظر و نیاز، یہ دامن جب بھی اٹھے گا صرف تیرے لیے اٹھے گا، کسی اور کے لیے نہیں. یہ مطلب ہے لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، صرف حج میں کوئی شریک نہیں، یا ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ پر کوئی شریک نہیں، کیا خیال ہے؟ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں. میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، اپنے دل سے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد، سارے کے سارے حمد و ثنا، والنعمت، اور سارے کے سارے نعمتیں، دیکھیں حمد و ثنا تیرے لیے ہیں کیونکہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں. کوئی اور ہی نعمتیں دینے والا دنیا میں کون ہے؟ مجھے کوئی شخص بھی دکھا دیں جس کے ہاتھ میں مخلوق کا رزق ہو. کوئی ایسا انسان، کوئی مخلوق ہے؟ چاہے فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے رزق جیسا کہ پیدا خود کیا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس طریقے سے ہماری تدبیر، ہمارا رزق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری نعمتیں صرف ایک ہی ذات کی طرف سے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ان الحمد، بے شک سارے کے سارے حمد و ثنا، والنعمت، اور سارے کے سارے نعمتیں، لک والملک، حمد بھی لک تیرے لیے، نعمتیں بھی تجھی سے، اس لیے تمہیں ساری کائنات تیری تعریف کرتی ہے. اب جانتے پوری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے. جب آپ اچھے انسان کو دیکھتے ہیں، خوبصورت انسان کو دیکھ اس کی تعریف کرتے ہیں خوبصورتی کی، تو اصل تعریف اس کے پیدا کرنے والے کی ہو رہی ہوتی ہے. جب ہمارے بچے جب اچھا کام کرتے ہیں، اچھے رزلٹ آتا ہے، جب بچے کی تعریف ہوتی ہے تو وہ تعریف صرف بچے کی نہیں ہوتی، اس کے والدین کی ہوتی ہے کہ کتنی اچھے ہیں اس کے والدین، اتنی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں، بچے کا رزلٹ کتنا پیارا ہے، اور ہم والدین سرخرو ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ آسمان کی تعریف کرتے ہیں، تاروں کی تعریف کرتے ہیں، چاند کی تعریف کرتے ہیں، انسان کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت آپ رب ذوالجلال کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ پیدا کرنے والا وہی ہے. جب چاند اتنا خوبصورت ہے، اس کا پیدا کرنے والا خالق کتنا خوبصورت ہوگا. جب پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے اتنے پیارے اخلاق ہیں، تو اس کا رب کیسا ہوگا؟ جب پیارے پیغمبر علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، تو پھر ارحم الراحمین کی رحمت کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ان الحمد، سارے کے سارے حمد و ثنا تیری طرف سے، تیرے لیے، والنعمت، سارے نعمتیں بھی تیری طرف سے، والملک لک والملک، اور ملک بھی سارے کے سارا تیرا ہے. یہ ساری کائنات تیری ہے، یہ مملکت تیری ہے، تیرا ہی قانون چلتا ہے. حج ہم تیرے قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں تیرے قانون کے مطابق بسر کریں گے ہم. لک والملک، آخر میں کیا ہے؟ تأکید دیکھیں، لا شریک لک. اے اللہ تعالیٰ میں پھر کہہ رہا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں اس پہ قائم دائم رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. لاکھوں لوگ آتے ہیں حج کے لیے، اور یہی طلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ہزاروں مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں، جو ہی حج سے فارغ ہوتے واپس جاتے ہیں، پھر یہی ہاتھ اٹھتے ہیں غوث کے لیے، یہی ہاتھ اٹھتے ہیں علی کے لیے، یا کسی اور پیر کے لیے، وہی پھر مزاروں کا طواف، قبروں کا طواف ہوتا ہے. ابھی آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، لا شریک لک لبیک، وہ صرف باتیں تھیں. کیا ہم صرف بات کرنے والے ہو گئے ہیں؟ یا عملہ بھی کچھ، ہم عملہ کچھ کرتے بھی ہیں؟ زبانی حد تک ہم سارا کام کرتے رہیں گے. آج ہماری امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے؟ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے ہیں، ہم محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں اور اپنا رہے ہیں. عمل دیکھے صحابہ کرام کا، یہی عمل تھا. آج جہاد دہشت گردی ہو چکا ہے، کیا صحابہ کرام یہی جہاد کرتے تھے؟ تو کب تک ہم زبان سے دعوے کرتے رہیں گے؟ ہم عمل کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں یاد رکھیں، عمل کا وقت یہ ہے، آج ہے. اور یہ سانس کب نکلتی ہے؟ نہ آپ کے بس میں نہ میرے بس میں، ہمیں نہیں پتا اس دروازے کے باہر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم یہاں تک چل کے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اس چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے، ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے اپنے عرش کے چھت کے نیچے. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے توحید کا، توحید پہ قائم رہنے کا، شرک کی مذمت کرنے کا، تو اس کی حج کرنے کے بعد بھی توحید پر قائم دائم رہو اور شرک کی مذمت عملاً، صرف زبان سے نہیں عملاً کرتے رہو. نمبر تین، حج ایک جامع عبادت ہے، اس طرح محسوس کرو دل سے. دیکھیں عبادات کی قسمیں جانتے ہیں آپ؟ عبادات کی قسمیں یا تو قول عبادات ہیں جیسے قرآن مجید کی تلاوت، یا فعل عبادات ہے جیسا کہ نماز جس میں قول بھی ہے فعل بھی ہے، یا مال عبادات ہے جس میں جیسا کہ زکوٰۃ صدقات، اور حج ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. واحد عبادت ہے جس میں قول عبادت بھی ہے، عمل عبادت بھی ہے، مال عبادت بھی ہے. تو حج ان ساری عبادات کا مجموعہ ہے، ایک عبادت میں آپ ساری عبادات کر رہے ہیں. جب اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک وقت میں، ایام معلومات گنے چنے دن ہیں، ان دنوں میں ہم سارے عبادات کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو پھر یہ عبادات بہترین طریقے سے کرنے چاہیے کہ نہیں؟ پھر تو بہترین طریقے سے کرنے چاہیے نا. اور بہترین طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کریں سب سے زیادہ، کہ آپ کے لیے سارے فیسلٹیز ہوں، فائیو سٹار ہوٹل میں جا کے آپ رہیں اور حج اس طریقے سے کریں، ہرگز نہیں. حج کو فیل کریں. آج حج آسان ہو چکا ہے، اور یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی رحمت اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے حج کیسے ہوتا تھا، کس طریقے سے لوگ، یعنی آگ لگتی تھی تقریباً آدھے خیمے جل جاتے تھے، کئی لوگ زخمی ہو جاتے تھے، کئی لوگ مر جاتے تھے. اور آج ماشاءاللہ فائبر گلاس خیمے آ چکے ہیں، ایئر کنڈیشن خیمے آ چکے ہیں، بس ایئر کنڈیشن ہیں، یعنی آپ ایسے سے نکلتے ایسے بیٹھ کے پھر ایسے والے کیمپ میں جاتے ہیں. تو حج تو آج آسان ہو گیا ہے، اور جتنی آسانی زیادہ ہو رہی ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنی دوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. ہونا تو یہ چاہیے جتنی آسانی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہم قریب ہوتے اللہ تعالیٰ کے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. آج اگر تھوڑی آسانی ہے کل میں اور بڑھا دوں گا آسانیوں کو، لیکن شکر کرنے والے تو بن جاؤ نا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکر بنو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید و بہت سخت. نمبر چار، ان عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے الدعاء، دعاء میرے بھائی، دعاء عبادت ہے. حج میں آپ کے لیے موقع ہے اور بہترین موقع ہیں، دعاء کے لیے بہترین اوقات ہیں اور بہترین جگہ ہیں. طواف میں آپ دعا کر سکتے ہیں، سعی میں آپ دعا کر سکتے ہیں، مسنون طریقہ ہے. میدان عرفات میں آپ کو مکمل وقت ملتا ہے، ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز کے وقت، یہ جو سب سے لمبا وقت ہے یہ، کیونکہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھیں بلکہ ظہر سے لے کے مغرب تک، کیونکہ آپ عرفات کے دن ظہر کی نماز کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں جمع، جمع القصر کر کے جمع تقدیم کیوں پڑھتے ہیں؟ عرفات کے دن ظہر کی نماز دو رکعت, پھر عصر کی نماز ظہر کے وقت دو رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ جگہ ادھر آگے آ جائے, کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک عظیم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں. وہ عظیم عبادت کیا ہے؟ دعا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو بیان کرتے ہوئے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز پڑھ لی, پھر آپ سے اپنی اونٹی پہ سوار ہو گئے, اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا. دودھ کا پیالہ لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نے دعا کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ کو پیا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور دعا کے لیے فارغ ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہی نماز سے فارغ ہوئے دوڑ لگاتے ہیں, کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہمیں مل جائے, جہاں پہ سبیلیں چلتی ہیں کوئی سبیل وہاں پہ چلے, وہاں پہ دوڑ لگے, کبھی وہاں پہ دوڑ لگے, ایک دو گھنٹے ضائع ہو گئے, تھکاوٹ ہوئی, کھانا کھایا, لیٹ گئے, ٹائم دیکھا جا رہا ہے سورج کب غروب ہوگا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفات کے دن کی دعا, اور یہ دعا ہر نبی نے مانگی تھی, عظیم دعا ہے. وہ حقیقی ہے, ذکر دعا نہیں ہے, لیکن اگر آپ دل میں کوئی بھی دعا چھپاتے ہیں, کوئی بھی آپ کی چاہت ہے, کوئی بھی آپ طلب رکھتے ہیں دل میں, یہ دعا پڑھیں اور اپنی اس چاہت کو دل میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. دعا کیا ہے؟ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بار بار یہی دعا, اور یہی توحید ہے. پھر تو تلبیہ میں توحید کا حکم ہے, اور عرفات کی دعا میں پھر توحید کا حکم ہے. میرے بھائی, حج توحید ہی کے لیے فرض کیا گیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم جبل الرحمہ جو جبل ہے وہاں پر چلے جائیں, پہاڑ کے اوپر. میرے بھی وقت ضائع نہ کریں. پہاڑ کے اوپر جانے سے, پہاڑ کے اوپر جانا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفتھا ہنا وکل عرفہ موقف, میں یہاں پر جگہ پہ کھڑا ہوں اور عرفات سارے کے سارے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, موقف ہے. اب وہاں پر وقوف کر سکتے ہیں, ٹھہر سکتے ہیں. وہ رقوع کا معنی ہرگز نہیں کہ قدموں پہ کھڑے رہے, وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا. آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں, آپ لیٹ بھی سکتے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے وقوف بعرفہ, عرفات میں قائم ہونا. وہ قائم وقوف مطلب کھڑے ٹانگوں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے, بلکہ رکنے کا معنی ہے کہ آپ وہاں پہ رک جائیں. اور تعجب کی بات ہے, بعض لوگ عرفات کے دن میں, اس عظیم دن میں جس دن میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے اس خوشی میں گفتگو کرتے ہیں, اے میرے فرشتے دیکھو میرے بندے آئے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ ان کے چہروں پر گرد و غبار ہے, ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں. فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے ہیں, اپنے رب کو منانے آئے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل کرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گوار ہیں نا, میں نے سب کو معاف کر دیا. ایک ہی لمحے میں لاکھوں لوگوں کی معافی, لیکن کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو یہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شیخ بن جبرین فرماتے ہیں, اللہ پر رحم فرمائے, یہاں کے بڑے علماء میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا اور بڑا عجیب و غریب عالم تھا کہ لوگ کھڑے ہیں خشوع و خضوع کی حالت میں, دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے آسمان کی طرف, اور لوگ رو رہے ہیں, کورونی شکل بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. میری نظر ایک بزرگ پہ پڑی جو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا قریب میرے, وہ رو رہا تھا, عجم سے تھا, یعنی انڈیا پاکستان کے علاقے سے تھا, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. جب میں نے اس کے الفاظوں پہ غور کیا تو وہ شخص کہہ رہا تھا اے غوث میری مدد فرما. میرے بھائی, اس عظیم دن میں, اس عظیم پاک جگہ پر کھڑے ہو کے اس وقت بھی بعض لوگوں کو شرم نہیں آتی, اپنے رب کو بھول جاتے ہیں ایسے عظیم دن میں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خوش ہو کر کہہ رہا ہے, فرما رہے ہیں اے میرے فرشتے میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہ اللہ غوث کو پکارنے کے لیے آئے ہیں. یا نبی کو پکارنے کے لیے آئے ہیں. اگر وہاں پر بھی آپ اللہ کے نہیں بن کے رہو گے, اپنے رب کو نہیں سمجھو گے کہ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے, تو پھر کب مرنے کے بعد سمجھو گے؟ کب وقت آئے گا آخر؟ آج ہماری امت ذلیل کیوں ہے؟ ہم اس ذلت کے دلدل سے کب نکلیں گے؟ یاد رکھیں, جب تک ہم اللہ کے نہیں ہو کے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں کامیاب نہیں کرے گا. جب تک یہ امت اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹتی تو اللہ تعالی نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا جن کو ہم پکارتے ہیں صبح و شام. وہ ہماری طرح مخلوق ہیں, اور جب کوئی اپنا اپنی جیسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے, وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. پانچویں نمبر پہ محسوس کریں, دل سے محسوس کریں کہ وہ رب کتنی عظیم ہے جس کے لیے ایک ہی وقت میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. حاکم اور محکوم, بادشاہ ہے, وزیر ہے, اور محکوم رعایا سب ایک ہی جگہ ایک میدان میں کھڑے ہیں, ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے, فقیر ہے, مسکین ہے یا غنی ہے, سب ایک جگہ پہ, چھوٹا ہے بڑا ہے ایک جگہ پہ, عالم جاہل ہے ایک جگہ پہ. یہ علماء, یہ عظیم لوگ, دانشور لوگ, جاہل لوگ, سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, اپنا سر جھکائے ہو, کس کے سامنے جھکا ہوگا سر؟ ایک رب کے سامنے سب جھکا کھڑے, دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, اور اپنے رب سے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالی کا عدل و انصاف اور فضل و کرم کتنا ہے, کہ اس جگہ پر سب برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے گورے کا کالے کا, نہ کوئی رنگ کا فرق ہے, نہ کوئی ملک کا یا نیشنلٹی کا کوئی فرق ہے, سب ایک جگہ پہ کھڑے. محسوس کریں, بعض لوگ کہتے ہیں میں ہوں, لیکن یہ میں جو ہے جو ہی آپ وہاں پہ جاتے ہیں احرام پہنتے سب برابر ہو جاتے ہیں, سب ختم ہو جاتی ہے. یہ کرم ہے اس رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا کہ علماء کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں, جاہلوں کو کوئی خاص کپڑا نہیں احرام کا. جو کپڑے علماء پہنتے وہی جاہل پہنتے, جو امیر پہنتے وہی غریب پہنتے. ہاں کوالٹی میں فرق ہو سکتے ہو آپ کی مرضی جتنے کہ آپ خریدیں, لیکن نہ رنگ میں فرق ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت میں فرق ہے. یہ اس کریم رب کا کرم ہے, عظیم رب کی عظمت ہے. چھٹے نمبر پہ محسوس کر, اپنے دل سے حج کرتے ہوئے اسلامی بھائی چارہ, الاخوہ. دیکھیں مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہیں, مختلف زبان بولنے والے لوگ آئے ہیں, ایک جگہ پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف جنسیں ہیں. وہ کتنا کریم رب ہے کہ سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, ہر زبان کو سمجھتا ہے, اور سب کی پوری کرتا ہے, ایک وقت میں پوری کرتا ہے. کتنی عظیم ہے وہ رب. اور میرے جو مسلمان بھائی اتنی دور سے آئے ہیں, میں ان کے لیے کیا آسانی کر سکتا ہوں؟ حج کو آسان کیسے کروں میں؟ جیسے میں اللہ تعالی گھر کا, اللہ تعالیٰ کے دروازے کا مہمان ہوں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں. اور ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں نا, ہمارے اوپر ایک اور فرض بھی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے واقف ہیں, ہم عمرہ بھی کرتے ہیں, بار بار جاتے بھی ہیں. بعض لوگ جو دور سے آتے ہیں, شاید ان کو دوبارہ موقع نہ ملے, تو ان کے لیے ذرا آسانی پیدا کر دیں. جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں آپ ان کے لیے بہتر سمجھیں, وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند نہ کرے اپنے مسلمان بھائی کو لیے وہی چیز پسند نہ کرے. آپ کو نہیں پسند کہ آپ کو کوئی دھکا لگائے, اس کو پسند نہیں کہ اس کو دھکا لگائے. آپ کو نہیں پسند کوئی آپ کو گالی دے, اس کو پسند نہیں کہ کوئی اس کو گالی دے. آپ کو نہیں پسند کوئی آپ کے حج کو آ کے خراب کرے, اس کو نہیں پسند کہ اس کو کوئی شخص آ کے اس کے حج کو خراب کرے. کہ حج بھی خراب ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لوگ لڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, دیکھا نہیں چھوٹی سی بات پہ, ہر قدم پہ چھوٹی سی بات الجھ پڑے, پریشر ہائی ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اطمینان سکون سے حج کرتے, پریشر بڑا ہوتا ہے, شوگر بڑی ہوتی ہے, اور عجیب گہنے گہنے کا عالم ہوتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پہلے جاؤں, میں جلدی ختم کروں. بس اسی چیز میں بہت ساری پیاری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اور پسے کچھ ڈال دیتے ہیں. تو بھائی چارگی کے ساتھ حج کریں, کوشش کریں, اور ہم کر سکتے ہیں. اس میں کیا مشکل ہے کہ اگر میں چل رہا ہوں, میرا بھائی بھی چل رہا ہے, دروازے آ گیا ہے, تو میں اس طرح پہلے جانا چاہوں, کیا مشکل پڑتی ہے؟ میں بھی جلدی جانا چاہتا ہوں, وہ بھی جلدی جانا چاہتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے, زبردستی ہوتی ہے. میں دیکھے بیچارے بچے یا عورتیں بیچاری جو ہے, خاص بوڑھی عورتیں دھکے لگ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں, اب آج جوانی میں دھکے کا احساس نہیں ہوتا, لیکن 70 سال بوڑھے کو اب دھکا لگائیں گے, اس کو تو بیچارے کا جوڑ نکل جائے گا. یہ وہ بیچارے اس لیے حج کے لیے آیا ہے. تو جو بڑی عمر والے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, خاص طور پہ آپ ان کا احساس کرتے ہوئے حج کریں, کوشش کریں, ہم کر سکتے ہیں. جیسے مجھے فکر ہے میرے ساتھ میری بیوی میرے بچے ہیں, بھائی میرے اس آپ کے مسلمان بھائی کو بھی فکر ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں, کہ اس ان کا بھی خیال رکھا جائے. نمبر 7, حج کریں اطمینان کے ساتھ, وقار کے ساتھ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے, کتنی تعداد تھی, کیا مجمع تھا؟ 1 لاکھ کے قریب. دیکھیں 1 لاکھ کوئی عام بات نہیں ہوتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السکینہ, یوں آپ وسلم کے اس طرح کے ہاتھ اشارہ کرتے, السکینہ السکینہ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ چلو. جلدی سے نہ چلو, دھیرے دھیرے چلو, آہستہ آہستہ چلو. تو اس سال میں ہم حج کرتے ہیں, کیسے کریں گے؟ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, لطف کے ساتھ. ظاہر ہے 20-30 لوگوں کا مجمع ہے, گاڑی پہ لوگوں نے جانا ہے, رش تو ہوگا, ٹریفک بھی جام ہوگی, اور ہمارے بس کی بات نہیں کہ ٹریفک کو ہم کہ بس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بھاگ جائیں, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہم نے انتظار کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. پیدل ہم چل نہیں سکتے, اتنے بڑے پیٹ ہو چکے ہیں ہمارے, ایکسرسائز ہم کرتے نہیں ہیں. اور جو پیدل چل سکتے وہ اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن بچے ساتھ ہیں, بوڑھے ساتھ ہیں, فیملی ساتھ ہے, فیملی تو نہیں کر سکتے, مشکل ہے. تو ایک ہی راستہ ہے, آپ نے صبر کرنا ہے. تو صبر اطمینان سکون سیکھو, بیٹھ جاؤ انتظار کرو, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اگر گرمی ہے تو آپ کس کے لیے یہ گرمی برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور رش ہے, تھکاوٹ ہے, یہ تھکاوٹ کس کے لیے ہے؟ اگر پسینے کی بدبو پھیلی ہوئی ہے آپ کی ارد گرد والوں میں سے, آپ اپنے سے بھی محسوس کر رہے ہیں, تو کس کے لیے ہے؟ کس ذات کے لیے ہے؟ آپ محسوس کریں کہ آپ کا ایک ایک قدم جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنے رب کے لیے ہے, اور آپ کا ایک ایک قدم, ایک ایک عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا, تو پھر آپ کو دل میں مسرت محسوس ہوتی ہے, اطمینان آتا ہے دل میں, تو پھر آپ آہستگی سے بھی حج کرتے ہیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہے, آپ کو موقع ہے. گالی دینے سے کیا بس اڑ جائے گی؟ اب اس گاڑی والے کا قصور کیا ہے؟ بعض لوگ بس والے ڈرائیور کو کہتے ہیں یوں نکالو, وہاں سے نکالو, بسیں پھنس جاتی ہیں, راستے اور بند ہو جاتے ہیں. بھائی آپ اپنا کام کر, اللہ کے ذکر مصروف ہو جائیں, آپ حج کر کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذکر اللہ فی ایام معدودات, اللہ کا ذکر کرو. تو آپ ذکر مشغول ہو جائیں, آپ کی منزل مقصود, آپ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خیمے میں بیٹھے یا بس میں بیٹھے, کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ یہ تو نہیں آپ ڈیوٹی پہ جانے دیر ہو جائے گی, آپ کی سیلری کاٹ لی جائے گی, آپ نے جانا ہی منزل مقصود تک ہے. وہ جب آپ کو روک دیا گیا ہے, یہ بھی آپ محسوس کریں دل سے, آپ کے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, تو آپ کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ میدان عرفات میں دیر سے کیوں آئے. آپ اگر سورج غروب ہونے کے بعد بھی پہنچتے ہیں, واللہ تب بھی کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر. حالانکہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہمیں نکلنا ہے. اگر رات کو پہنچتے ہیں, آپ کی بس خراب ہو گئی ہے, کوئی اور راستہ نہیں ملا آپ کو, کوئی سواری نہیں ملی, آپ بس میں باؤنڈ ہو چکے ہیں, اور آپ پہنچتے ہیں مغرب کے بعد, آپ کا حج ہو گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک لمحے کے لیے عرفات میں قیام کیا اور مزدلفہ میں قیام, اس کا حج ہو گیا. تو پھر یہ جلد بازی کس چیز کے لیے؟ یہ پریشانی کیوں موڑنی ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, نہیں حج عرفات میں دیر ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو مصیبت آ جائے گی, ہمارا حج کم ہو جائے گا, ہم سے کوئی رکن چھوٹ جائے گا. میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے. اب اللہ کی تقدیر لکھے کہ بس نے لیٹ ہونا ہے یا بس نے خراب ہونا ہے, یہ تو آپ کے تقدیر میں لکھے, تو اس میں مشکل کیا ہے؟ جس ذات کے لیے حج کرے اس نے آپ کے تقدیر میں لکھا ہے, تو آپ تسلی کے ساتھ حج کرے، اطمینان کے ساتھ حج کرے، سکون کے ساتھ حج کرے، دل سے احساس کرتے ہوئے. آپ جب اس طریقے سے حج کریں گے، واللہ محسوس کر کے دیکھیں، آپ نہ کبھی کسی کو دھکا دیں گے اور نہ آپ کے منہ سے کوئی بد کلامی نکلے گی، اللہ کے ذکر کے سوا آپ کے منہ سے کچھ نکلے گا نہیں. یہی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی تحمید ہوگی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تسبیح ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تحلیل ہوگی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. درود پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. ویسے بہترین موقع کیا ہے؟ بہترین موقع آپ کے لیے. ورنہ جو ہی آپ کیمپ پہ جاتے ہیں، پھر وہی کھانا، پھر پینا، پھر گپے لگانا، پھر لیٹنا. ذکر وقت کم ملتے ہیں ہمیں، کیمپوں میں ہم کم ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم جب بس میں سوار ہوتے ہیں یا پیدل کوئی سفر کرتے چلتے ہیں تو ہم سب اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرتے ہیں، تب ہم اللہ کے ذکر کے لیے فارغ ہو سکتے ہیں. سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حج کریں. نمبر 8 ہے، حج ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق آپ حج کریں. اور اس سسٹم میں آسانی بھی موجود ہے، لیکن اس آسانی کو آسانی کی حد تک سمجھے، اس سے بڑے نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب آسانی کیا، سسٹم کیا ہے حج کا، کہ مخصوص جگہ ہیں، اپنے مخصوص جگہوں پر مخصوص وقت تک رہنا ہے. کوئی خاص ذکر ہے؟ کوئی خاص ذکر نہیں ہے. اب ذکر کوئی بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ سعی ہو. طواف کرتے ہوئے جو یہ کتاب سے ملتے چکروں والا، 7 چکر، طواف کا پہلا چکر، دوسرا چکر، ان چکروں کے چکر میں نہ پڑھیں. اگر آپ کتاب سے اسے پڑھتے رہتے تو آپ کے دل میں محسوس نہیں کرتے آپ اطمینان، آپ یہ ٹینشن ہوتی کہ کبھی کوئی یہاں پہ دھکا مل رہا ہے، کبھی سطح اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی نظر آ رہا ہے، کبھی نہیں آ رہا، اور آپ صرف اس چکر کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. آپ اس مرتبہ ذرا کوشش کریں، اس کتاب جی کو اٹھائیں نہیں. اس میں جو اذکار ہیں وہ ثابت ہے سنت سے، لیکن ترتیب ثابت نہیں ہے کہ پہلے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھی، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھی، تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. تو یہ ترتیب جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ خود بھی اس سال میں کر کے دیکھیں. آپ جب آپ طواف کریں، قرآن مجید کی تلاوت سے آیت الکرسی پڑھیں، قل آپ کو آتے ہیں وہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، تسبیح پڑھیں، کتنی دفعہ جتنے آپ کا دل کرے، جو بھی ذکر کرنا چاہیں کریں، درود پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، اور آپ محسوس کریں کہ جب آپ استغفر ہو. دیکھیں آپ چل رہے ہیں، کعبہ آپ کی بائیں جانب ہے، آپ چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہاں پر اچھا لگ رہا ہے، وہاں پر کتنا اچھا لگے گا؟ پھر وہ رش اور وہ جو ہجوم ہے سب ہم بھول جائیں گے. ہم تب پریشان ہوتے ہیں جب یہاں پہ اس چکر میں پڑتے ہیں، چکروں کے چکر میں، پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر دھکے ملتے ہیں، بس پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دل سے ذرا ذکر کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. سسٹم کے ساتھ حج کریں، خاص جگہ پر. سسٹم کیا ہے؟ خاص جگہ پر خاص وقت تک آپ نے ٹھہرنا ہے. ذکر آپ نے جو دل کرے کرنا ہے. بعض مخصوص اذکار سنت ہے، جیسا کہ عرفات کے میدان میں میں نے دعا بتائی ہے، اور جیسا کہ طواف میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ مستحبات میں سے ہیں. جیسا کہ صفا مروہ میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ پڑھتے ہیں، پہلے مرتبہ صفا کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر، پھر کہتے ہیں ابدؤوا بما بدأ الله به ان الصفا والمروۃ من شعائر، ان الصفا والمروۃ من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان طوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. آپ یہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ، پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے. یہ اشارہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں صفا مروہ چڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین مرتبہ. یہ جو اشارہ جیسے کہ ہم حج اسود کے لیے کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ صفا مروہ میں نہیں ہے. صفا مروہ میں دونوں ہاتھ دعا جیسے یوں اٹھانے ہیں، اور آپ نے تین مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. اب یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر جو بھی آپ کے من میں دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ دعا کرتے رہیں، جو آپ کا دل کرے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، تمام امت کے لیے. اور آپ دیکھیں 7 اور 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، پھر اپنے لیے دعا، پھر یہ مسلم ذکر، پھر اپنے دعا، 3 مرتبہ ہر چکر میں، 7 چکروں میں تقریباً 21 مرتبہ آپ یہ پڑھتے ہیں. کتنی دعائیں آپ کے پاس، یہ مسنون جگہ ہے. وہ یاد رکھیے یہاں پر ہم یہ ذکر کیوں کرتے ہیں صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہی تو جگہ تھی جہاں پر ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے مکہ میں اور اعلان کیا تھا. لوگ دوڑتے ہوئے آئے, ابو لہب بھی ساتھ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم لوگوں کو یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے, آپ صادق امین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو توحید کا حکم دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور شرک کو چھوڑ دو, لا الہ الا اللہ کو سمجھو. تو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے, میں تمہارا نذیر ہوں, ڈرانے والا ہوں, عذاب تم ملنے والا ہے, توبہ کر لو. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ نعوذ باللہ تباً لک لہذا جمعتنا, نعوذ باللہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں اس لیے ہمیں جمع کیا, تمہارا وقت ضائع کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب آخر تک. یہ وہی صفا کی پہاڑی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں, انعام دیکھیں, احسان دیکھیں. سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا اسی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ یہاں پر یہ ذکر مسنون کرے. جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا, جس وجہ سے نکالا گیا تھا, توحید کی وجہ سے نکالا گیا تھا, اب پاک قیامت اسی پہاڑی کے اوپر سے صدائیں چلتی رہیں گی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, اپنا وعدہ پورا کیا. ونصر عبدہ, اپنے بندے کو کامیاب کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہزم الاحزاب وحدہ, اور سارے گروہوں کو شکست دی, ناکام کر دیا سارے گروہوں کو. یہ وہاں پر ہم اعلان کرتے ہیں. نویں نمبر پہ ہے حج. ایک سکول ہے, تربیتی سکول ہے. حج ایک تربیتی پروگرام ہے, تربیتی سکول ہے. اس سکول میں جیسے میں نے شروع بیان کیا تھا لاکھوں لوگ داخلہ لیتے ہیں اور سکول میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ہم دونوں سکول میں کیا پڑھتے ہیں؟ ریاضی پڑھتے ہیں, اسلامیات پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, اردو پڑھتے ہیں, مختلف کتابیں پڑھتے ہیں. اور پھر ہم سے امتحان لیا جاتا ہے. ہم تب کامیاب ہوتے ہیں جب ہم ان کتابوں کے امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں. حج ایک سکول ہے اور ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے میرے بھائیوں اس سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں جو ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں. اگر میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور میں نے میڈیکل میں بہت کچھ پڑھا ہے, حج میں جو مجھے تعلیم دی گئی ہے وہ میڈیکل کی تعلیم سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ عظیم ہے. اب جانتا کہ حج میں توحید کا پیغام ہے, ہم تلبیہ پڑھتے ہیں, اتباع سنت کا پیغام ہے. حج میں جب توحید کا پیغام ہے تو شرک کا خاتمہ ہوا, جب اتباع سنت کا پیغام ہے تو بدعت کا خاتمہ ہوا. حج میں بھائی چارگی کا اور برابری کا پیغام ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں, کوئی رنگ دوسرے رنگ سے اچھا نہیں, کوئی ذات دوسری ذات سے اچھی نہیں, یہ پیغام ہے. حج میں عبودیت کے پیغام کو سمجھیں کہ ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں, یہ پیغام ہے. حج میں اسلام کا پیغام ہے, حج میں ایمان کا پیغام ہے, حج میں احسان کا پیغام ہے, حج میں کئی پیغامات ہیں. ہم کتنی سیکھ کے نکلتے ہیں وہاں سے. کچھ لوگ ایسے سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس, انہیں سوال کیا, عراق سے آئے تھے, سوال یہ کیا کہ ہم احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں مار سکتے احرام کی حالت میں. صدر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے, تم لوگوں نے نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کیا, قتل کیا, اس کی پرواہ نہیں کی, اور آج احرام کی حالت میں مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک پیغام دے رہے ہیں ان لوگوں کو, پیغام دے رہے ہیں کہ ہم حج کے باہر, دیکھیں جو رب حج کا ہے وہی رب پوری کائنات کا ہے کہ نہیں؟ جس ذات نے حج کو فرض کیا ہے اسی ذات نے قتل کو بھی تو حرام کیا ہے کہ نہیں؟ تو نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں, حسین کو قتل کرتے ہیں, شہید کرتے ہیں, وہاں تمہیں پرواہ نہیں ہوتی, اور ایک مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم احرام کے حالت میں مار سکتے کہ نہیں مار سکتے. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ کس تعجب کی بات ہے؟ وہی لوگ ہیں. حج میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت میں کوئی کمی نہ ہو جائے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ عبادت صرف حج میں نہیں ہے, ہمیں پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہماری اصل پیدائش, ہمارے اصل اس وجود میں ہماری موجودگی صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار میں اچھے عبادت کرنے والے بن جائیں. تو ہم حج میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ توحید, اتباع سنت, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, صحیح عقیدہ کیا ہے مسلمان کا, کیا کلمہ گم شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. حلال اور حرام کیا ہے؟ ہم یہ حرام تو جانتے ہیں کہ وقتی طور پر حرام ہو گئے, ہم خوش احرام کے خوش بھی دے لگا سکتے, سر کے بال نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں تراش سکتے. وہ کون سے محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں ہمارے اوپر؟ بھئی جو احرام کا رب ہے وہی تو سب کا رب ہے نا. تو اس وقت مخصوص وقت کے لیے ہمیں تربیت دی جا رہی ہے, ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھیں احرام کی حالت میں آپ سر کے بال نہیں مڑوا سکتے, آپ ناخن نہیں تراش سکتے, آپ شکار نہیں کر سکتے, آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے, جرابے نہیں پہن سکتے مردوں کے لیے. وہ کون سی محرمات ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر ہمیشہ حرام کر دی ہیں؟ شرک حرام ہے, بدعت حرام ہے, سود حرام ہے, چغل خولی حرام ہے, غیبت حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, فریب حرام ہے, چوری حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے, والدین کی نافرمانی حرام ہے, قتل حرام ہے, ظلم حرام ہے, کتنی محرمات ہیں. تو کیا یہ ناانصافی نہیں کہ نہیں کہ ہم وقتی طور پر تو بعض حلال چیزوں کے محرمات کا اجتناب کرتے ہیں, جانتے کیوں؟ دم پڑ جاتا ہے اور یہ دم ہمیں دینا پڑتا ہے. اور جب ہم حج کے بعد جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی تو حرام ہے. اگر جھوٹ کے لیے ہمیں دم دینا ہوتا تو کوئی جھوٹا ہوتا اس وقت؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں, رحمت دیکھیں. حج کے موقع پر تو ہمارے اوپر دم ہے اور یہ اس کی احتیاط کرتے ہیں, پیسے لگتے ہیں نا. اب 300-400 بکڑا پلے لگ جائے گا تو کیوں ناخن تراشوں میں, کیوں سر کے بال کاٹوں میں, خوشبو لگاؤں ہی کیوں میں؟ 400 لے جاتے نا, یا 3 دن روزہ رکھنے پڑتے ہیں, یا 6 مہینے کو کھانا کھلانا پڑے گا محظورات حرام کرنے سے. تو اسے ہم احتیاط کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, وہ رب کتنی عظیم اور کریم ہے جس کی ہم پورے سال میں نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی دم بھی نہیں ہے. جھوٹ کا کوئی دم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. چوری کا ہے؟ کوئی دم نہیں. جھوٹ بولنا ہے, غیبت کرتے ہیں, نمیمت کرتے ہیں, والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, میرے بھائی شرک و بدعات کا بھی کوئی دم نہیں. اگر آج ہمیں کوئی ایک آیت, کوئی حدیث مل جاتی کہ جو شخص شرک کرے اس کے اوپر ایک اونٹ جو ہے نا دم ہے, جو بدعت کرے ایک گائے دم ہے اس کے اوپر, جو جھوٹ بولے فریب کرے چغل خوری کرے اس کے اوپر ایک بکرا اس کے اوپر دم ہے, تو پھر یہ سب سیدھے ہوتے کہ نہیں ایسے تلوار کی طرح؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر زبردستی نہیں کی. اور یہ جو زبردستی حج کے موقع پہ ہے ہماری تربیت ہے, جیسے ہم بچے پہ بعض کو زبردستی کر دیں تاکہ وہ اچھا بچہ بن جائے. اسکول میں نہیں جاتا بچہ, ہم زبردستی کر کے اسکول بھیجتے ہیں. بچہ جھوٹ بولتا ہے ہم زبردستی کر کے تعذیب کے لیے بعض کو اسے مارتے بھی ہیں, پیار سے بھی مارتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں پیار سے مارتے ہیں اپنے بچوں کو, دشمن تو کوئی نہیں سمجھتا اپنے بچے کو, اس لیے کہ وہ سدھر جائے جھوٹ نہ بولے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارنے کے لیے حج میں مجبور کر دیتا ہے. مجبوری ہے کہ نہیں؟ نہیں, اگر نہیں مانے گا تو دم ہے نا سر پہ, یہ فدیہ ہے. لیکن پورے سال میں دیکھیں کوئی مجبوری نہیں ہے. لیکن کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ اتنا عظیم اور کریم رب ہے اور اس کی ہم پورے سال میں نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, کیا ہمیں نافرمانی کرنی چاہیے جب رب اتنا عظیم اور کریم ہے؟ سبحان اللہ. اور آخر میں 10ویں نمبر پہ ہم دل سے احساس کریں, محسوس کریں کہ ہم جیسے کہ جو سبق ہم حج میں ہم سیکھ رہے ہیں ہم ان پر عمل بھی کریں پورے سال میں. دیکھیں علم اور عمل دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر علم ہے عمل نہیں ہے یہ راستہ ہے مغضوب علیہم کا, یہودیوں کا. اگر عمل ہے علم نہیں ہے یہ راستہ ہے والضالین نصارہ کا. اور اگر علم اور عمل دونوں ہیں یہ راستہ ہے صرف أنعمت عليهم، أنعمت عليهم كونهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. یہ بعض اہم باتیں تھیں اور بعض اہم ارشادات، چند نصیحتیں تھیں جن کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہم دل سے حج کریں اس احساس کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ حج کے بعد تبدیل ہوں گے، اور ہمیں ضرورت ہے تبدیل ہونے کی، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو ہے، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کب تک ان گناہوں میں زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ دیکھیں موت تو آنی ہے، اچانک آنی ہے، وہ پھر موقع نہیں ملے گا، یاد رکھیں، جب روح حق تک پہنچے گی پھر موقع نہیں ملے گا، اور اس وقت انسان ایک ہی تمنا کرتا ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، مجھے صرف ایک موقع دے دے بس، میں واپس، مجھے دنیا میں ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے بھیج دے، میں توبہ کر سکوں. کل، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ کہے گا، کل ہرگز نہیں، نہیں ہو سکتا. موقع تمہیں دیا تھا 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جتنی بھی آپ کی عمر تو آپ کی تقدیر میں تھی، آپ نے پوری آپ نے اپنی عمر گزاری ہے، آپ کے لیے نبی بھی بھیجا، سب سے پیارا پیغمبر بھیجا، سب سے بہترین کتاب نازل فرمائی، اور اپنے اس پیارے نبی کے لیے سب سے پیارے لوگ اکٹھے کیے، صحابہ بنائے، اور تمہارے لوگوں کو اب تمہارا سلف بنایا، تمہارا سربراہ بنایا، تاکہ تم ان کے نقش قدم پر چلو. یہ امت کے بہترین لوگ تھے، اس کے باوجود بھی تم ان کی مخالفت کر کے آئے ہو. اب کوئی وقت نہیں ہے، اب واپسی کا کوئی وقت نہیں ہے، تو اس لیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالی ہماری سارے عبادات قبول فرمائے، ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن رسول پر چلنے کی، سلف صالح کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ بریفنگلی مختصر حج کا طریقہ میں بیان کر دوں. حج کے طریقے کے لیے میں حج قران کی بات کر، حج قران، کیونکہ تمتع میں پھر عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے تاکہ مکس نہ ہو جائے، میں حج قران کی بات کر، حج قران کیسے کیا جاتا ہے. حج قران کے لیے، حج قران کا معنی یہ ہے کہ آپ حج عمرے کی نیت کرتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور اس حج پر قربانی بھی لازم ہے، قربانی بھی دیں گے آپ. دیکھیں حج کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے تمتع، کہ حج کے مہینوں میں حج عمرے کی نیت کرنا، عمرے سے عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جانا، پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھنا، اور اس میں قربانی بھی واجب ہے، اسے کہتے ہیں تمتع. دوسری قسم ہے قران، کہ آپ حج کے مہینے میں حج عمرے دونوں کی نیت کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے دو راستے ہیں، یا تو پہلے مکہ جائیں، طواف القدوم سے حج کر لیں، اور آپ براہ راست منا بھی جا سکتے ہیں، مکہ اگر نہیں جاتے کوئی حرج نہیں، قران کے لیے، اور اس حج میں قربانی واجب ہے. جو افراد ہے تیسری قسم کا حج، افراد فرد سے لیا گیا ہے، جس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے، اور اس میں آپ براہ راست مکہ بھی جا سکتے ہیں، منا بھی جا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اور اس میں قربانی واجب نہیں ہے، حج افراد میں قربانی واجب نہیں. اور ان تینوں حج میں سے جیسے اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دی ہے آپ کوئی حج بھی کر سکتے ہیں، آپ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے حج کی، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ نے قربانی اور حج نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے. چاہے حج قربانی والی ہو یا غیر قربانی والا ہو، حج ایک دفعہ کر لیا شروط اور ارکان کے ساتھ حج ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل پریشان نہ ہونا. حج قران ہم کرنا چاہتے ہیں، جدہ سے جانا چاہتے ہیں، 8 تاریخ یا 7 تاریخ کو رات کو ہم یہاں سے جائیں گے، تقریباً ایسا ہی ہے نا، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں 7 تاریخ کو رات کو حج کے لیے، جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو مسنون طریقہ ہے، پہلے غسل کریں گے اور صفائی کریں گے، اس کے بعد خوشبو لگا سکتے ہیں بدن پہ، جسم پہ، احرام پہ نہیں، جسم پہ غسل کرتے ہوئے آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر نہیں لگانا چاہتے آپ کی مرضی ہے. اور الکحل والی جو پرفیوم سے، ان سے اجتناب کریں، ویسے بھی اس میں الکحل ہوتا ہے، اس میں علماء کے اختلاف ہے، پاک یا نا پاک اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اگر آپ کے پاس عطر ہے تو وہ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ غسل کرنے کے بعد آپ احرام، مردوں کے لیے 2 سفید چادریں ہیں، عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص کپڑا نہیں, نہ کوئی خاص رنگ ہے. عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں احرام کا, کوئی بھی پاک اور صاف ستھرے کپڑے ہوں, شرعی کپڑے ہوں جو تنگ نہ ہوں اور شفاف نہ ہوں, شرعی کپڑے معروف ہیں, ان کپڑوں میں عورت احرام کی نیت کر سکتی ہے. اور رنگ بھی کوئی خاص نہیں ہے. بعض عورتیں سمجھتے ہیں کہ سفید رنگ ہے, بعض عورتیں سبز رنگ سمجھتے, بعض کالا رنگ سمجھتے, کوئی خاص رنگ نہیں ہے. سنت میں کوئی رنگ بھی ثابت نہیں ہے, اس لیے ایک رنگ متعین کرنا خلاف سنت ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی رنگ پسند ہے تو آپ کی مرضی ہے. اگر مجھے رنگ سفید پسند ہے, اگر کسی عورت کو سفید رنگ پسند ہے وہ سفید پہن لے, کسی عورت کو اگر گرین پسند گرین پہن لے, اس نیت سے نہیں کہ یہ احرام ہے. اس کے بعد آپ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں, مرد اور عورتیں دونوں. یہ دو رکعت سنت جو ہے یہ وضو کی دو سنتیں ہیں. پھر آپ نے نیت کرنی ہے, اور نیت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا, جب سواری پہ سوار ہوتے تب نیت کرتے. آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں دو رکعت پڑھنے کے بعد, آپ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, دونوں طریقے درست ہیں. مستحب یہ ہے کہ اب آپ سواری پہ بیٹھ جائیں. نیت یہ ہے لبیک اللہم عمرۃ وحج, اے اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. لبیک اللہم حج عمرہ, اے اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. آپ عربی میں کہیں آپ کی مرضی ہے, آپ اردو میں کہیں آپ کی مرضی ہے, جو بھی آپ کی زبان ہے, چائنیز ہے, جاپانیز ہے, جو بھی آپ کی مرضی ہے, آپ اس میں نیت کر سکتے ہیں. اصل نیت دل سے ہوتی ہے, زبان سے سنت ہے اس موقع پہ. پھر آپ پڑھتے ہیں تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ترجمہ اور مفصل ایک تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے ساتھی کہاں جائیں گے, پہلے مکہ جائیں گے یا پہلے مینا جائیں گے. مینا جائیں گے, آپ سیدھا مینا چلے جائیں گے. مینا میں جائیں گے, مسنون طریقہ کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں, اب ظہر کے بعد بھی جا سکتے ہیں. جب مسنون میں کہوں تو اس کا مطلب فرض نہیں ہے, یاد رکھیں مسنون کا مطلب فرض نہیں ہے. اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت میں آ جاتے, اگر بعد میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں. اب وہاں پہ جائیں گے, آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے, ظہر کے وقت دو رکعت, ظہر کے وقت میں. عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں تین رکعت, عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں دو رکعت. اور اس کے بعد اگر آپ وتر پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, سنتیں نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے, کیونکہ سفر کی حالت ہے. آپ نے 8 تاریخ کو منا میں کوئی خاص کام نہیں کرنا, یہ نمازیں پڑھنے اللہ کا ذکر کرنا ہے. 9 کی رات کو اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے, 9 کی صبح کو آپ نے اٹھنا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے. وہ یاد رکھے کوشش کی نماز ہمیشہ باجماعت ہی پڑھیں. آپ کی مرضی ہے کیمپ میں آپ پڑھیں, آپ کی مرضی ہے آپ باہر پڑھیں, لیکن بہتر ہے آسانی کیمپ کے اندر آپ کسی کو امام بنا کے آپ نماز پڑھتے رہیں اور باجماعت ہی پڑھیں, اس ترتیب کے ساتھ, اس طریقے کے ساتھ. 9 تاریخ کو صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد, یاد رکھیں مسنون ہے, سورج نکلنے کے بعد آپ روانہ ہوں گے عرفات کی طرف. یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن خلاف اولا ضرور ہے. سنت یہ ہے جب سورج نکل جائے تب آپ روانہ ہوں عرفات کی طرف. عرفات میں پہنچ گئے اور راستے میں جیسے میں نے شروع میں بیان کیا, آپ اسے دل سے حج کریں, جیسے میں نے شروع میں بیان کی پورے درس میں, کہ اگر دیر ہے یا رش ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو, اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں, اور اس وقت کو غنیمت سمجھے کہ آپ کو موقع مل گیا کہ اللہ کا ذکر آپ آسانی سے کر رہے ہیں. جب آپ پہنچ جاتے ہیں عرفات میں, وہاں پر خطبہ ہوگا, اس خطبہ کو سننا مسنون ہے. اگر آپ دور نہیں سن سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں خطبہ نہیں سنیں گے تو حج نہیں ہوتا, غلط بات ہے, خطبہ سننا مسنون ہے. اگر آپ مسجد منبر میں جا سکتے ہیں, لیکن یہ متعین کر رہے کہ آپ حدود کے اندر ہیں. اور سب سے اہم بات, عرفات کے اندر جاتے ہوئے اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں باہر نہیں. اگر آپ 1 انچ بھی باہر ٹھہرے آپ کا حج نہیں, یاد رکھیں حج نہیں ہوتا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. پھر مسجد نبرم کی نہیں دیکھ لیں کہ بعض مسجد نبرم بیٹھے رہتے ہیں, مسجد نبرم کا کچھ حصہ حدود سے باہر ہے, یہ غلطی کبھی نہ کریں. بعض جاہل لوگ اس جگہ پہ رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج ہو, ان کا حج نہیں ہوا, اگرچہ وہ مسجد کے اندر تھے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پہ بات اللہ کے گھر کی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے عرفات کے حدود کے اندر رہنا ہے، اسی جگہ پہ، باہر نہیں. خطبہ سنیں اگر آپ سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے کوئی حرج نہیں. پھر اذان ہوگی، اقامت ہوگی، پہلے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی، پھر اقامت ہوگی، عصر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی. اسے کہتے ہیں جمع تقدیم، کہ عصر کا وقت ابھی آئے نہیں، عصر وقت سے پہلے آپ نے عصر کی نماز کو مقدم کر لیا، پہلے پڑھ لیا. اس کے بعد آپ کچھ کھانے کے پینے کا انتظام کر کے کھا پی لیں جو آپ نے کھانا پینا ہے، اور فارغ ہو جائیں ایک عظیم عبادت کے لیے، دعا کے لیے. دیکھ آپ تھکے ہوئے، آپ لیٹے بھی دعا کر سکتے. یہ کسی نے کہا کہ آپ نے ضرور کھڑا ہونا ہے اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنی ہے، یہ مسنون طریقہ ہے. اگر آپ تھک جاتے ہیں، بشر ہیں، انسان تھک جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں لیکن دعا کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. آپ لیٹ جائیں، ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہے، جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں. یہی دن ہے جس دن کی لاکھوں لوگ تمنا کرتے ہیں، میدان عرفات میں جا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ موقع ہے آپ کے لیے، بہترین موقع ہے. شاید زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ آئے، تو اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کریں. میرے بھائی رونا نہیں آتا تو شکل کو رونے والی بنا دے، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ اپنی شکل رونے والی بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس عظیم رب کے لیے منہ کو زیادہ چھوٹے سے چھوٹا کر دیں، سکے سر تو جھکا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر جھکا کے ایسے کھڑے ہو جائیں، مسکینوں کی طرح کھڑے ہو جائیں. میرے بھائی ہم سب مسکین ہیں، ہم سب محتاج ہیں، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھیں. فقیر ہیں ہم، مسکین ہیں، اپنے رب کے سامنے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اور بار بار مانگیں، اور سب کچھ مانگیں. یہ نہ کہنا کہ بڑی چیز مانگوں گا پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں. جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، بشرط یہ کہ شرعی چیز ہو، غیر شرعی چیز نہ مانگیں وہاں پہ جا کے. اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ صبر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضائع نہیں کرے گا کبھی. پھر آپ انتظار کریں جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. سورج غروب ہو گیا، اب آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. بعض لوگ دوڑتے نماز پڑھتے مغرب کی، جاہل ہیں، غلط ہیں، ان کی نماز بھی نہیں ہوئی. اسے کہتے ہیں اتباع سنت. عام طور پہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورج غروب ہوتا ہے، جھٹ سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو جائے. یہ وہ واحد دن ہے پورے سال کا جس وقت ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، اذان بھی ہو جاتی ہے مغرب نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ یہاں پر ہمیں حکم ہے اتباع کا. ہم اپنی عبادات اپنی مرضی سے نہیں کرتے میرے بھائیوں، ہم عبادات کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوراً روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ کی رات میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، رش اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے. بعض لوگ پہنچتے ہیں، دیکھیں سورج غروب ہوتا ہے اگر 6 بجے تقریباً یا 5:45 بجے، بعض لوگ پہنچتے ہیں رات کے 1 بجے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مزدلفہ میں جو ٹھہرنا تھا وہ ضائع ہو گیا، اور ہم پر دم واجب ہو گیا. کوئی دم واجب نہیں ہوا. اگر آپ بھیڑ کی وجہ سے مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکتے اور فجر کے وقت آ کے پہنچتے ہیں، کوئی دم واجب نہیں ہے، لیکن آپ وہاں سے گزرتے ہوئے، آپ وہاں سے گزر کر مینا کی طرف آ جائیں، آپ کا حج ہو گیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے. مزدلفہ آپ جب آپ پہنچ جاتے ہیں، فوراً آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کام اس وقت نہیں کرنا تھا اس وقت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فوراً مغرب کی نماز پڑھنی ہے. بعض لوگ فوراً جاتے ہیں اور کنکریاں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں اور نماز بھول جاتے ہیں. فوراً جا کے آپ نے اذان ہونی اور دو اقامتیں ہونی ہیں. پہلی اقامت کے بعد مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھیں گے آپ، پھر اقامت ہوگی، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، اور پھر بتر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، ورنہ آپ کی مرضی ہے. پھر آپ اگر کنکر وہاں سے اٹھانا چاہتے تو اٹھا سکتے ہیں، اور کنکر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، مزدلفہ سے اٹھائیں، آپ کے پاس فری وقت ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن مزدلفہ میں لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر فارغ ہوتے ہیں اور کنکر وہاں پہ آسانی سے مل جاتے ہیں، کیونکہ 10 تاریخ آپ نے بہت سارے کام کر رہے ہیں. سب سے مشکل دن حج کا جو ہے وہ 10 تاریخ ہے، اب اس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو آپ مزدلفہ کی رات میں مزدلفہ سے آپ کنکر اٹھا لیں, اور دھونے کی ضرورت ہے, بعض کنکر دھو لیتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں دھونے کی, جیسے کنکر ہے ویسے آپ نے جمرہ کو مارنا ہے. بعض کہتے ہیں میں شیطان کو مارنا ہے, تو جیسا خراب ویسے مارو نا, دھونے کی کیا ضرورت ہے, وہاں پر شیطان کو دھو کے کنکر مارنے کی کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی شیطان کو نہیں مارا جاتا, ہم ایک کنکر کو, ایک پتھر جو ہے پتھر کو دوسرے پتھر پہ مارتے ہیں, شیطان کو نہیں مارتے ہم, جمرہ کو مارتے ہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عبادات جتنی بھی ہے ساری عقل کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں. اگر عقل کی بنیاد ہوتی تو پھر ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ کیوں مارتے ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر پہ مارو؟ اسے کہتے ہیں عبودیت, مکمل فرما برداری, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اللہ کا حکم ہے کہ اس چھوٹے سے کنکر کو بڑے پتھر کو مارو, ہم مارتے. مزدلفہ کی رات میں کوشش کے لیے زیادہ نہ جاگے, بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں گپے لگاتے ہیں اور وقت ضائع ہو جاتے ہیں. دس طریقوں آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں, یہ آرام کا وقت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گئے تھے, آرام فرما رہے تھے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات میں ہم نے کیمپ میں نہیں جانا, کیونکہ کھلی رات میں ہم نے رات گزارنی ہے, یہ واجب نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے کیمپ کے اندر چلے جائیں, آپ کی مرضی ہے باہر رہیں, کوئی حرج نہیں. سردی لگ رہی ہے تو آپ کیمپ کے اندر چلے جائیں. ہاں, کپڑے سے مرد جو ہے اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے, ٹوپی سے کپڑے سے منع ہے احرام کی حالت میں, لیکن خیمے میں بیٹھنے سے کوئی حرج نہیں ہے. آپ چھتری بھی دن میں استعمال کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. سردی لگ رہی ہے آپ کمبل بھی اوڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کمبل سر پہ لپیٹ نہیں سکتے, یاد رکھیں. اور کوشش کریں کہ چہرے کو نہ ڈھانپے سوتے وقت, مردوں کے لیے. صبح ہو گئی دس تاریخ, دس تاریخ کو سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنی فجر کی, اور نماز کے بعد فارغ ہو جانا ہے دعا کے لیے, یہ مسنون جگہ ہے دعا کی. اور جب تک کہ سفیدی نہیں چھا جاتی, سورج نکلنے سے پہلے, اب ہم نے مزدلفہ سے نکلنا ہے منا کی طرف جانا ہے. جب منا سے نکلے تھے سورج نکلنے کے بعد عرفات کی طرف, اب منا جا رہے ہیں سورج نکلنے سے پہلے, یہ مسنون طریقہ ہے. اور اگر سورج نکل جاتے بعد میں جاتے کوئی حرج نہیں, یہاں پر کوئی دم نہیں, کیونکہ یہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی چھا جائے آپ چلے جائیں منا کی طرف. ہاں, اگر عورتیں ہیں یا کوئی بیمار ہے یا کوئی معذور ہے یا کوئی بوڑھے لوگ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ آدھی رات کے بعد منا جا سکتے ہیں, جائز ہے آدھی رات کے بعد. یعنی ضروری نہیں کہ آپ صبح تک منا میں رات گزاریں, آدھی رات کے بعد یا رات کے دو بجے کے بعد, ڈیڑھ بجے کے بعد آپ جا سکتے ہیں منا. اچھا, جب ہم منا پہنچ جاتے ہیں, اب یاد رکھیں ہم نے جو قارن ہے اس نے یہ کام کرنے ہیں, پانچ کام کرنے ہیں. نمبر ایک, بڑے جمرے کو کنکر مارنا, جو بڑا جمرہ جو مکے کے قریب ہے. تینوں کو نہیں مارنا, دس تاریخ کو صرف ایک کو مارنا ہے, سات کنکر مارنے ہیں. اور کنکر مارنے کا طریقہ ہے, دائیں ہاتھ سے کنکر اٹھائیں اور پہلی مرتبہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر اور کنکر ماریں, پھر تکبیر پڑھیں اللہ اکبر کنکر ماریں, اللہ اکبر کنکر ماریں, سات مرتبہ کنکر مار لیں آپ. بسم اللہ پہلی مرتبہ پڑھنا ہے, اللہ کا نام لے کے, اللہ کے نام کی برکت سے اور مدد سے آپ ابتدا کر رہے ہیں. آپ کنکر ساتھ مار لیں گے, اور صرف اس دیوار کو جو سامنے کھڑی اس پہ کنکر لگنا ہے, یا اگر حوضی میں گر جائے کافی ہے, اگر دیوار کو لگ کے باہر حوضی کے گر جائے کوئی حرج نہیں, لیکن اگر حوض کے اندر گرنے سے پہلے باہر گر جائے یہ آپ کا کنکر شمار نہیں ہوگا, آپ کو دوبارہ کنکر مارنا پڑے گا. ایکسٹرا کنکر اٹھا سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں احتیاطاً, کوئی حرج نہیں, کیونکہ اگر کوئی کنکر گر جائے ہاتھ سے بھیڑ ہوتی ہے تو آپ کوئی ایکسٹرا کنکر آپ کے پاس ہے وہ مار سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن سات سے زیادہ احتیاطاً نہ مارے, بعض لوگ نو مار دیتے ہیں, نہیں, سنت اتباع سات ہے, آٹھ نہیں ہے نو بھی نہیں ہے. اب سات کی کیا حکمت, وہ رب الجلال جانتے ہیں سبحانہ وتعالیٰ, ہمیں سات کا حکم ہے ہم سات ہی کریں گے. اس کے بعد پہلا کام ہو چکا, دوسرا کام ہے قربانی کرنا, کیونکہ قران حج کر رہے ہیں اور قران والوں پر قربانی واجب ہے. قربانی کے لیے دو طریقے ہیں, یا تو آپ خود بکرا وہاں سے لیں خود ذبح کریں, یا آپ ٹوکن لے لیں وہ بھی جائز ہے. بشرط یہ کہ ٹوکن جو ہے گورنمنٹ سے منظور شدہ کسی ادارے سے لے، کہ چلتے پھرتے لوگوں سے نہیں، یاد رکھیں. اور جب آپ ٹوکن لیتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں کہ اب ذبح کب کریں گے، وہ بتا دے جاؤ ایک گھنٹے کے بعد، دو گھنٹے، جیسا بھی ہے. برا آپ وہ ٹوکن لے لیں گے پھر آپ حلال ہو سکتے ہیں، سر کے بال منڈوا لیں. تیسرا کام جو ہے سر کے بال منڈوا لیں اور حرام احرام اتار دیں، آپ عام سلو کپڑے پہن سکتے ہیں. مردوں کے لیے سر کے بال سارے منڈوانے، عورتوں کے لیے سارے بالوں کو جمع کر کے صرف ایک اور کے برابر جو ہے، ایک انچ کے برابر جو ہے آپ بال کاٹ دیں، بس زیادہ نہیں کاٹنے. اگر بچے بھی ساتھ ہیں تو ان کے بال بھی کٹوا لیں. یہ جو تھوڑے تھوڑے بال یہ دائیں بائیں جانب آگے پیچھے سے کاٹتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں. اگر آپ نے منڈوانا نہیں ہے اور آپ نے صرف بال کاٹنے ہیں کینچی سے اور کنگھی سے، تو پھر سارے سر کے بال کاٹنے چاہیے. تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ دم واجب ہے، دم واجب نہیں ہوتا، لیکن آپ اس جھنجھٹ میں پڑتے کیوں ہیں؟ تو بہتر ہے پورے سر کے، جو سنت طریقہ ہے، پورے سر کے بال جو ہیں پورے سر کے بال کاٹ لیں یا منڈوا لیں، اور منڈوانا زیادہ افضل ہے، یاد رکھیں، اور اس میں حکمت ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے سر کے بال اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے تو اس سر کو قربان کر سکتے ہیں؟ بعض جوان جاتے ہیں بچے، پورے سال جو ہے نا ان کے بالوں کا سٹائل ہوتا ہے، حج پہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، والدین کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، بیٹا سر کے بال منڈوا لو اللہ کے لیے، نہیں بھی ہنسیں گے میرے اوپر، دوست ہنسیں گے، یہ ہنسیں گے، وہ ہنسیں گے، میں نہیں کر سکتا ہوں. وہ مشکل سے کاٹنے دیتا ہے بےچارے ادھر ادھر سے. یہ تربیت ہم نے کی اپنے بچوں کو، تعجب کی بات ہے، واقعی ہے. ہم نے کب اس بچے کو کہا ہے شروع سے بیٹا اللہ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، بیٹا آپ جو نماز پڑھتے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، آپ سچ بولتے اللہ کے لیے بولتے ہیں، آپ جب ہیرے پھیرے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور جب کسی حرام سے بچتے اللہ کے لیے بچتے ہیں، اور جب کوئی عبادت کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی عظمت ہم نے کب اس کو بتائی ہے؟ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے بیٹا اے بی سی سناؤ، پوئم سناؤ، وہ خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور بیٹا لوگوں کو فخر سے کہتے ہیں دو سال کی بچی دیکھو پوئم سناتی ہے، سناؤ بیٹی، اور خوش ہو جاتے ہیں. اسی بیٹی سے پوچھیں ذرا سورت اخلاص تو سناؤ، قل هو الله احد نہیں آتی میرے بھائی. سورت الکوثر جو ہے ایک لائن ہے، تین آیتیں سب سے چھوٹی آیت ہے، اور دس لینوں کی پوئم ہمارے بچوں کو آتی ہے، ایک لائن کی قرآن مجید کی ایک سورت، سب سے چھوٹی سورت کی آیات نہیں آتی ہمارے بچوں کو. تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی بیٹے تو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی ادھر ادھر سے کاٹ کے گزارا کر لیں. میرے بھائی جب یہ بال اللہ کے لیے قربان نہیں ہو سکتے تو یہ سر بھی قربان نہیں ہو سکتا. اس لیے آج ہم پیچھے ہیں، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں. جب یہ بال ہم قربان کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر گردن میں قربان کر سکیں گے ہم، تب عزت اور غلبہ بھی آئے گا. تین کام ہو چکے، چوتھا کام، چوتھا کام جو ہے طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ کرنا ہے. مکہ جا کے طواف الزیارہ کرنا ہے، سات چکر طواف کے کرنے ہیں. جیسا کہ شروع میں تو نہیں کیا تھا کیونکہ ہم سیدھا 8 تاریخ کو منا چلے گئے تھے. جیسا کہ عام طواف ہوتا ہے، طواف ہمیشہ کیونکہ اس وقت احرام نہیں ہے، کپڑے اتر چکے ہیں اور احرام اتر چکے ہیں اور ہم نے سلو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو حج کا جو طواف اور سعی ہے وہ بغیر احرام کے ہوتا ہے، یاد رکھیں. احرام ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ بڑے جبر کو کنکر مار لیں اور قربانی کر لیں تو اب یعنی پانچ کاموں میں سے دو کر لیں تو آپ احرام اتار سکتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن سب سے پہلے احرام نہیں اتارا سر کے بال نہیں کاٹنے جب تک ان پانچوں میں سے ایک یا دو نہیں کر لیتے. طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے. حجر اسود کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں کہ بھیڑ میں نہ گھسیں، دور دور رہیں، کیونکہ اس دن میں اکثر لوگوں نے طواف کرنا ہے. اگر آپ کو زمین پر جگہ نہیں ملتی یعنی گراؤنڈ فلور پہ، تو پھر آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، وہاں پہ طواف کر لیں، وہاں پہ نہیں چھت پہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں ذرا چکر لمبا ہو جاتا ہے، سات چکروں کو ایک چکر کے قریب ہوتا ہے تقریباً، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے تو جائز ہے آپ کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، طواف آپ کا شمار ہوگا انشاءاللہ. آپ نے نیت کرنی ہے طواف الزیارہ کی، اور نیت دل سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہیں گے آپ زبان سے اللہ تعالیٰ میں طواف کر رہا ہوں، طواف الزیارہ یا طواف الافاضہ سات چکر اللہ کے لیے، نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. دل سے آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ طواف الزیارہ ہے، بس یہ کافی ہے. پھر آپ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کریں گے، دائیں ہاتھ اٹھائیں گے اور
اس کا رخ کریں گے حجر اسود کی طرف، وہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر تین مرتبہ، بسم اللہ ایک مرتبہ، پھر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ ایک مرتبہ کہنا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے، اور ایک چکر کاؤنٹ ہوتا ہے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک، یہ ایک چکر ہے، اور آپ نے جو بھی پڑھنا ہے، قرآن مجید کی سورت جو بھی آپ کو یاد ہے، آیت الکرسی ہے، جو بھی آیات آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اذکار مسنون آپ کو آتے ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، استغفار ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کتابچے کے چکر میں نہ پڑھنا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھو گے تو حج نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، یہ اپنے بزنس کرنے کے لیے ان کو بیچا جاتا ہے باہر، ضروری نہیں ہے. اگر آپ پہلے کرتے تو اس سال میں ذرا کر کے دیکھیں، آپ دل کے سکون اطمینان کے ساتھ کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں. سات چکر آپ لگائیں گے، صرف ایک مسنون طریقے جو آپ نے بار بار کرنا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جب آپ چلتے ہیں، یہاں پر ایک مسنون دعا پڑھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہاں تک یہ مسنون ہے. سات چکر جب پورے ہو جائے تو پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے مسنون ہیں، اور اس دن مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہیں ملے گی آپ کو، اس لیے آپ حرم کے کسی حصے میں بھی جا کر دو رکعت اتمام طواف پڑھ لیں، سنت ہے یہ، دو رکعت سنت ہے طواف کو اتمام کرنے کے لیے، وہ بھی زبان سے نیت نہیں کرنی آپ نے، دل سے آپ نے نیت کرنی کہ طواف کے بعد یہ دو سنتیں پڑھ رہا ہوں. دو رکعت آپ نے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون مسنون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص دوسری رکعت میں، یہ مسنون ہے. آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے صورت اس لیے ہیں تاکہ وہاں پر رش کی وجہ سے کوئی آپ کو عثمان بھائی پریشان نہ ہو جائے. بعض لوگ اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، اب لوگ بیچارے پریشان ہیں، دھکے لگ رہے ہیں، کھڑے ہیں مزے سے کھڑے، پتہ نہیں زندگی ساری کچھ لمبی نمازیں، ابھی ان کو لمبی نماز اس وقت یاد آئی ہے، یہ خلاف سنت ہے. آپ یہاں پر مختصر سی نماز پڑھیں، اس لیے سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، قل ھو اللہ احد، اور ان دونوں میں توحید کا پیغام ہے. دیکھیں حج میں قدم قدم پر توحید کا پیغام ہے، کہ اگر حج سے کچھ سیکھیں نہ سیکھیں توحید سیکھ کے ضرور جانا. اس کے بعد آپ پانچواں کام آپ نے کرنا ہے، اسے کہتے ہیں سعی الحج، حج کی سعی کرنا. آپ نے سات چکر لگانے ہیں صفا مروہ کے، صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر ہے، اور مروہ سے لے کے صفا تک دوسرا چکر ہے. اور آپ جب صفا پہ جاتے ہیں تو مسنون طریقے ہے، آپ پڑھتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ پڑھتے ہیں، پھر آپ جب اوپر پہنچ جاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں اپنا، اور تین مرتبہ کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ، یہ اشارہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اشارہ اس دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تین مرتبہ پڑھیں. پھر مسنون دعا جو میں نے بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزو الاحزاب وحدہ. آپ یہ پڑھتے ہیں، پھر اپنے دعا کر تین مرتبہ آپ یہ پڑھتے ہیں. اگر وہاں پر رش کی وجہ سے آپ نہیں رک سکتے اور نہیں رک سکیں گے آپ، تو آپ چلتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ ایک دفعہ تین مرتبہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے اللہ اکبر کر لیں، پھر آپ چلتے جائیں دعا پڑھتے جائیں، کوئی مشکل نہیں. پھر آپ کے جو بھی من میں آئے آپ دعا پڑھتے رہیں. قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. جو دو سبز لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں آپ نے دوڑ لگانی ہے، لیکن وہاں پر دوڑ نہیں لگا سکتے، اس لیے دوڑ لگانا مسنون ہے، واجب نہیں ہے، اور اس وقت دوڑ نہ لگائیں کیونکہ آپ کے لیے مشکل ہے، یاد رکھیں. تو آپ آسانی سے چلیں، آہستہ چلیں، سکون اطمینان کے ساتھ آپ سعی کریں. جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے وہی کر رہے ہیں آپ نے جو آپ نے صفا بھی کیا، اسی طریقے سے سات چکر لگانے، سات چکروں کے بعد اب واپس آئیں گے منا. منا کا قیام واجب ہے. اب دس تاریخ ختم ہو گئی ہے، گیارہ تاریخ کے عمل بیان کرنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھ لیں، اگر طواف الزیارہ اور سعی الحج آپ دس تاریخ کو نہیں کر سکتے تو جائز ہے آپ گیارہ تاریخ کو کر لیں یا بارہ تاریخ کو کریں، آپ کی مرضی ہے. اگر رش زیادہ ہے، آپ تھک گئے ہیں، آپ نہیں کر سکتے دس تاریخ کو، تو آپ کے لیے جائز ہے، اگرچہ مسنون یہ ہے کہ دس تاریخ کو کیا جائے، اور جائز ہے کہ آپ گیارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اور بارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، تیرہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. گیارہ تاریخ ہو گئی، گیارہ تاریخ میں آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک، تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں، اور کنکر مارنے کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے ظہر کی اذان کے بعد. صبح ظہر سے پہلے نہیں کنکر مار سکتے. اگر کسی نے ظہر سے پہلے کنکر مار لیے، چاہے کسی آدمی فتویٰ کیوں نہ دیا اس کو، اسے کنکر دوبارہ مارنے ہیں، اسے کنکر کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اور وقت کی انتہا ہے دوسرے دن فجر سے پہلے، یعنی گیارہ تاریخ دن ظہر کے بعد سے لے کے بارہ کی رات فجر سے پہلے تک، یہ وقت ہے. آپ رات کو بھی کنکر مار سکتے ہیں. اب تو زیادہ آسانی ہوگی الحمدللہ، پانچوں فلور کھل گئے اس سال میں نے سنا ہے، الحمدللہ آپ آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. آپ ظہر کے بعد جائیں، آپ عصر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہاں پہ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. کنکر مارنے کا طریقہ جو میں نے پہلے بیان کیا ویسا ہی ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ تینوں جمرات کو کنکر ماریں، گیارہ تاریخ کو پہلے چھوٹے کو، سات کنکر مارنے کے بعد آپ ذرا دور ہو جائیں جمرے سے، قبلہ رخ ہو جائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. یہ جگہ دعائے مسنون کی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے جمرے کو کنکر مار لیتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کچھ دیر کے لیے. پھر آپ دوسرے جمرے کی طرف چلے جائیں جو درمیانہ ہے، وہاں پر سات کنکر مارے اسی طریقے سے جو مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد آپ قبلہ کی طرف رخ ہو کے تھوڑا دور جا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ بھی دعا کی مسنون جگہ ہے. پھر جب بڑے جمرے کو کنکر ماریں، سات کنکر جیسے کہ مسنون طریقہ ہے، اس کے بعد دعا ضروری نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یہ جگہ دعا کی نہیں ہے. کیونکہ انسان تھک جاتا ہے اس وقت، حاجی تھک جاتا ہے، تو وہاں سے فوراً وہ اپنے کیب میں چلا جائے یا جہاں پہ بھی جانا چاہتا ہے. دوسرا کام گیارہ تاریخ کو ہے رات گزارنا منا کے اندر. رات گزارنا واجب ہے. اگر کنکر نہیں مارے یا رات نہیں گزارے تو دم واجب ہو جاتا ہے. یہ حج کے واجبات میں سے ہے. بارہ تاریخ کو بھی یہی دو کام کرنے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے تیرہ تاریخ کی رات کی فجر سے پہلے تک آپ نے کنکر مارنے ہیں، اس وقت میں جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور رات کا قیام آپ نے، رات کا مبیت جو ہے آپ نے منا میں کرنا ہے. بعض لوگ مکہ چلے جاتے ہیں، مکہ نہیں جا سکتے آپ، الا یہ کہ آپ نے طواف کرنا ہو یا سعی کرنا ہو، جو اب دس تاریخ کو نہیں کیا اس کی اجازت ہے. اگرچہ ساری رات آپ کو وہاں پہ لگ جاتی ہے تب کوئی دم نہیں، کوئی حرج نہیں. اگر آپ تھک گئے وہاں کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک وجہ کے مقصد کے لیے گئے ہیں. لیکن ویسے جائیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گیارہ کی رات اور بارہ کی رات جو ہے وہ مکہ میں جاتے ہیں کسی دوست سے ملنے کے لیے، کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے، ان کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں. اس لوگوں پر دم واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ رات کا مبیت جو ہے وہ منا کے اندر، حدود کے اندر ضروری ہے، واجب ہے. جن لوگوں نے تیرہ تاریخ تک نہیں رہنا، وہ بارہ کو واپس آنا چاہتے ہیں، تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بارہ تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے منا کی حدود سے نکل جائے. اگر آپ نے سامان اکٹھا کر لیا، بس میں بھی بیٹھ گئے، اور رش کی وجہ سے سورج غروب ہو گیا منا کی حدود کے اندر، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ مجبور ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب خیمہ بھی ختم ہو گیا، اب کچھ راستہ بھی آگے طے کر چکے ہیں، لیکن منا کی حدود کے اندر ہیں، بےچارے وہ اپنا سامان اٹھا واپس چلے جاتے ہیں یا روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے. میرے دین آسانی کا دین ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ پر لازمی کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو نہیں جانا چاہتے تھے، جو تیرہ تاریخ کو رہنا چاہتے تھے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد تک رہیں. لیکن آپ کیونکہ جانا چاہتے تھے، نیت بھی کر چکے ہیں، لیکن گاڑی خراب ہو گئی یا رش کی وجہ سے آپ ٹھہر گئے، یا آپ کا کوئی ساتھی بچھڑ گیا ہے، اس کے انتظار میں آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے رہے اور سورج غروب ہو گیا، تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں. بارہ تاریخ ہو گئی، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ منا کی حدود سے باہر چلے گئے. آپ نے، آپ کے صرف ایک کام باقی رہتا ہے، اور وہ ہے طواف الوداع. اب مکہ جائیں، طواف الوداع کریں، سات چکر، جیسے کہ طواف زیارہ کے لیے یا افاضہ کے لیے میں نے بتایا تھا، وہی طریقہ ہے، سات چکر لگانے ہیں، اور ان کے بعد دو رکعت آپ نے پڑھنی ہے سنت الطواف. اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں اور ہر سال میں ہمارے حج اور دیگر عبادات قبول فرمائے. کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ جدہ کے مقیمین طواف الوداع بعد میں جا کے کر سکتے ہیں، یعنی جدہ میں واپس آ جائیں اور پھر بارہ تیرہ تاریخ کو جا کے کر لیں؟ ہرگز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرتے دم واجب ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، دم واجب ہو جاتا ہے. تو وہ طواف الوداع کا مطلب ہے کہ حج کا آخری کام آپ الوداع کر رہے ہیں، حج کے ان سارے مقامات کو، مکہ کو بھی، اللہ کے گھر کو بھی، منا، عرفات، سب کو، مزدلفہ، سب کو الوداع کہہ رہے ہیں. تو الوداع تب ہوگا جب آپ کریں گے، جب نہیں کیا تو آپ کا ایک کام باقی رہ گیا. اور طواف الوداع جو ہے یہ حج کے واجبات میں سے، اگر واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے.